الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اس میں ترتیب وار 11واں پارہ سورہ یونس تک ہم سن چکے ہیں. قرآن پاک کی آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر صراط الجنان سے پڑھ کر بیان ہو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام آج کا درس ہم سورہ یونس آیت نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. ناظرین کرام ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے. اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان فرمائی گئیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ پاک سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, لا یرجون لقاءنا, اور اس امید کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں, ایک تو خوف اور ایک طمع. خوف سے مراد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے سے نہیں ڈرتے اور ملنے کا خوف نہیں رکھتے اس لیے وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں, یا طمع یعنی لالچ. اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ دنیا پر مطمئن بیٹھے ہیں اور اللہ پاک کے ثواب کی لالچ نہیں رکھتے. پھر ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ دنیا کی زندگی پسند کیے بیٹھے ہیں, یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا, بس دنیا ہی چاہیے اور اس تھوڑی سی اور فانی زندگی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والے پر ترجیح دی. پھر فرمایا کہ واطمئنوا بها, اس پر مطمئن ہو گئے. یہ کفار کا قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے, اس لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا. اور جب اللہ پاک سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے. پھر فرمایا گیا کہ وہ اللہ پاک کی آیتوں سے غافل ہیں, اس کی نشانیاں جو ہر طرف سے گویا ان کی طرف متوجہ ہیں ان سے غافل ہیں, تو غافل کیسے ان نشانیوں کی طرف توجہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن شریف مراد ہے, اور غفلت کرنے سے مراد ان سے منہ پھیرنا, یعنی حضور سے اور قرآن شریف سے منہ پھیرنا مراد ہے. یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ حالات بیان فرمائے گئے ہیں, لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں بہت سی چیزوں میں ملوث ہمیں نظر آتے ہیں, جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا, دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا, اسی کے لیے کوشش کرنا, اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا, قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت, دلوں کا سخت ہو جانا, شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا, یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں کفار کے افعال کا عکس دکھا رہی ہیں. اور کیا یہ ہم دیکھیں تو صحیح, اور ہمیں ڈرا رہی ہیں کہ یہ باتیں تو کفار کے لیے قرآن شریف میں فرمائی گئیں, لیکن افسوس ہم مسلمان ہو کر ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے. اور کفار کے لیے تو فرمایا گیا اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, تو مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ کفار کے کفر اور تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے ان کا ٹھکانہ ہے. ہم گناہگار, اللہ نہ کرے اگر ان گناہوں کے سبب ایمان ضائع ہو گیا تو خدا نہ خواستہ ہمارا ٹھکانہ یہ ہو جائے گا, تو ہم کیا کریں گے. اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں۔ اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک اسے پہنچائے گا، اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں سامنے آئے گا اور اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے مومنین کے لیے کہ ان کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ پاک کی جانب سے ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ان کے محلات کے دامن میں دودھ، شہد، شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ کیا خوبصورت نظارہ ہوگا، کیا مزے ہوں گے، محلات کے نیچے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، خوبصورت محلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بندہ یاد کرے اور فانی زندگی میں اپنے احوال کو اچھا کر لے، اپنے حالات کو رب کی رضا کے مطابق کر لے، تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھے کام قیامت میں کام آئیں گے۔ آگے پھر فرماتا ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، فرمایا گیا کہ دعواہم فیہا، یعنی اہل جنت تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول ہوں گے، وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، سبحان اللہ وغیرہ کہتے رہیں گے، اور اس ذکر سے انہیں فرحت اور سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پیئیں گے، اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے، رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا، انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، وتحیتہم فیہا سلام، جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت سلام عرض کریں گے، یا ملائکہ رب کی طرف سے ان کے پاس سلام لے کر آئیں گے۔ پتہ چلا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا، یہ جنتیوں کا مشغلہ ہوگا، ہمیں بھی دنیا میں یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، وآخر دعواہم، ان کی دعا کا خاتمہ کیا ہوگا؟ ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف، تمام خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہوئی کہ ان کے کلام کی ابتدا اللہ پاک کی تعظیم اور اس کی شان کے بیان سے ہوگی، اور کلام کا اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا، اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی۔ حمد کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ پاک کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو اٹھے اور یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر کہے، اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی. تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. ناظرین اکرام, یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر اللہ پاک لوگوں کی بد دعائیں, جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے, اپنے اہل و اولاد و مال وغیرہ کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہلاک ہو جائیں, خدا ہمیں غارت کرے, برباد کرے, اور ایسے کلمے اپنے اولاد اور رشتہ داروں کے لیے بھی کہہ گزرتے ہیں جسے ہم اردو میں بھی سنا کرتے ہیں, اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک اور برباد ہو گئے ہوتے. لیکن اللہ پاک اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بد کے قبول میں نہیں, یہ اس کی رحمت ہے. ہوا یہ تھا ناظرین, نظر بن حارث نے کہا تھا, یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ پاک کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لیے مال اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرماتا ہے تو وہ کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے. اس آیت سے پتہ چلا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے, ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے. نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو, اور بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے اولاد کے لیے کسی نے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت اور آفت پھر آ جاتی ہے جس کی وہ اس نے بد دعا کی ہوتی ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہم بوات کی جنگ میں گئے. آپ مجدی بن عمر جوہانی کو تلاش کر رہے تھے. ایک اونٹ پر ہم 5, 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا, پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا. اونٹ نے اس کے ساتھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا, اللہ تجھ پر لعنت کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا, یا رسول اللہ میں ہوں. ارشاد فرمایا, اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو مت رکھو. تم اپنے آپ کو بد دعا دو, نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیسی پیاری تربیت ہمیں عطا فرمائی اس حدیث پاک کے ذریعے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی گاڑی کو, اپنے گھر کو, اپنے موبائل کو, ہم بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ستیہ ناس ہو میری موٹر سائیکل کا, مجھے جگہ جگہ پریشان کرتی ہے. جو ہے اپنے موبائل کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, کبھی وہ اٹکنے لگتا ہے تو اپنی سواری, اپنے گھر, اپنے بچوں, اپنی چیزوں کے بارے میں بھی کبھی بھی بری بات, بری دعا وغیرہ منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُجِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے, پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوش نما بنا دیے گئے ہیں. ناظرین اکرام, یہاں پر فرمایا گیا کہ جب کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا رہتا ہے, اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو وہ دعا میں مشغول رہتا ہے, پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر ہی چلتا رہتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت بے صبرہ ہو جاتا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرہ. جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے, اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ حال غافل کا ہے, عقل مند مومن کا حال اس کے برخلاف ہے. وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے, राहत और आसाइश में शुक्र करता है। तकलीफ और राहत के तमाम अहवाल में अल्लाह पाक के हुजूर गिरिया और जारी और दुआ करता रहता है। और एक मकाम इससे भी आला है जो मोमिनों में भी मखसूस बंदों को हासिल है कि जब कोई मुसीबत और बला आती है उस पर सब्र करने के साथ साथ दिलो जान से अल्लाह पाक के फैसले पर न सिर्फ राजी रहते हैं बल्कि इस हाल में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहते हैं। इस आयत मुबारक पर हमें भी गौर करना चाहिए कि हम किस गिरोह के पीछे हैं और हमारे अंदर कौन से गिरोह की अलामात पाई जाती हैं। क्या हम भी मुसीबत में नमाजी, परहेजगार, जाकिर और अच्छे मशगले करने वाले, वजीफे पढ़ने वाले बन जाते हैं और फिर मुसीबत दूर होने के बाद वही बेनमाजी, वही जरी, वही बेबाक और गाफिल हो जाते हैं? क्या हम ऐसे तो नहीं? तो हमें अपना रिजल्ट सामने आ जाएगा कि मोमिनों का हाल और काफिरों का हाल, हम किस हाल पर हैं। तो एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की, कोई परेशानी आती है तो भागे भागे मस्जिद आते हैं और अल्लाह वालों से भी मिलेंगे, दुआएं भी कराएंगे, नमाजी भी बन जाएंगे और फिर जैसे मुसीबत टली, कर्जा उतरा, कोई मुश्किल ख़त्म हुई तो वही बेनमाजी, वही अल्लाह पाक की याद से गाफिल, नमाजों से बेगाना और वही अपने साबिका अंदाज की तरफ लौट जाते हैं। तो चाहिए ये कि खुशी हो या गमी, दोनों हालतों में हम तकवा इख्तियार करें और अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल रहें। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और बेशक हमने तुम से पहली कौमों को हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म किया और उनके पास हमारे रसूल रोशन दलाइल लेकर तशरीफ लाए और वो ऐसे थे ही नहीं कि ईमान लाते, हम यूं ही मुजरिमों को बदला देते हैं। यानी ए कुफ्फारे मक्का, तुमसे पिछली कौमों ने जब शिर्क करके अपनी जानों पर जुल्म किया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया और उनके पास हमारे रसूल रोशन दलाइल लेकर आया करते जो उनकी सच्चाई की बड़ी वाज़े दलीलें हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने ना माना और अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की तस्दीक ना की और वो ऐसे थे ही नहीं कि रसूलों पर ईमान लाते और जो कुछ वो अपने रब के पास से लाए थे उसकी तस्दीक करते। तो फिर जिस तरह रसूलों को झुटलाने के सबब हमने उन गुजरी हुई कौमों को हलाक कर दिया, इसी तरह ऐ मुशरिको, मैं अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुटलाने पर तुम्हें भी हलाक कर दूंगा। ये एक वार्निंग है ये कुफारे मक्का को जो दी जा रही है। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। फिर हमने उनके बाद तुम्हें जमीन में जानशीन बनाया ताकि हम देखें कि तुम कैसे काम करते हो। नाज़रीन किराम, इस आयत में अहले मक्का से बात हो रही है कि ऐ लोगों, फिर हमने गुज़िश्ता उम्मतों के बाद जिन्हें हलाक कर दिया गया तुम्हें जमीन में उनका जानशीन बनाया है, तब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा इम्तिहान है। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिन से अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा उससे लेकर कयामत तक उनकी उम्मत में मुसलमान या काफिर जितने लोग होंगे सब जमीन में गुज़िश्ता कौमों के जानशीन हैं। फिर फरमाया, लिनन्ज़ुरा कैफ़ तअमलून, ताकि हम देखें कि तुम कैसे काम करते हो, यानी हम तुम्हारे आमाल का इम्तिहान लें कि तुम अच्छे काम करते हो या बुरे काम करते हो और फिर तुम्हारे आमाल के मुताबिक तुमसे मामला फरमाए, तुम्हें अच्छी जजाएं अता करें और तुम बुरे काम करो तो तुम्हारी पकड़ हो। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया सरसब्ज और मीठी है, अल्लाह पाक ने तुम्हें इसमें जानशीन बनाया है, बस वो देखता है कि तुम कैसे अमल करते हो। इस आयत से मुराद नहीं है कि अल्लाह पाक को पहले इल्म नहीं था और जब मुशरिकीन अमल कर लेंगे तो अल्लाह पाक को इल्म होगा, बल्कि यह मुराद ये कि अल्लाह पाक उनके साथ ऐसा मामला फरमाएगा जैसा इम्तिहान लेने वाला लोगों के साथ करता है। अल्लाह पाक से कोई चीज़ पोशीदा नहीं और उसे हर चीज का हमेशा से इल्म है। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو. تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں اور جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. ناظرین اکرام، کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیں جس میں ہمارے بتوں لات عزا منات وغیرہ کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کی باتیں نہ ہو، اور اگر اللہ پاک ایسا قرآن نازل نہیں کرتا تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے، یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر لیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کا یہ کلام یا تو مذاق اڑانے کے طور پر تھا یا انہوں نے تجربے اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ دیکھیں گے کیا جواب دیتے ہیں. اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو انہی کا تھا پہلے بھی، بعد میں بھی انہوں نے بدل دیا اسے. معاذ اللہ، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں، میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ پاک میری طرف وحی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ پاک کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کی قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دے دیں یا پردہ ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں وغیرہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 16 سورہ یونس سے اپنے درس کا آغاز کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.